Bismillahirrahmanirrahim.
جب اسلامی انقلاب کی کامیابی کے عمل اور اس کے بعد کے واقعات خاص طور پر مسلط کردہ جنگ پر غور کرتی ہوں تو میرے ذہن میں بہت سے سوال ابھرتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کس طرح ممکن ہے کہ ایسا ملک جس کے تمام فوجی ساز و سامان کا انتظام غیر ملکی خاص طور پر امریکی کرتے تھے، یہاں تک کہ ان فوجی ساز و سامان کو استعمال کرنے والے ماہرین تک اکثر امریکی تھے، جنگ کے زمانے میں وسیع پابندیوں کے باوجود نہ صرف یہ کہ ان اسلحوں کو استعمال کر لے بلکہ 8 برسوں تک ان کی مرمت کا کام بھی کرے اور اس سلسلے میں بہت سی کامیابیاں بھی حاصل کرے۔ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ 1976 کے اواسط میں ایران میں 31,000 سے زائد امریکی مشیر موجود تھے، جن کی تعداد 1977 میں تقریباً 60,000 ہو گئی تھی۔ اتنی بڑی تعداد میں امریکی مشیروں کی موجودگی اس بات کا باعث بنی کہ ایرانی افسروں کو کسی بھی طرح کے منصوبے پر عمل کرنے کا موقع نہ ملے اور فوج کا سارا انتظام امریکیوں کے ہاتھوں میں رہے۔ دفاعی صنعت کے شعبے میں ایران میں جو کچھ بنتا تھا وہ صرف ہلکے ہتھیار اور فوجی ساز و سامان تھے، جس میں انقلاب کے قبل تک اتنی ترقی ہوئی کہ ایران میں J3 مشین گن کی ہلکی و تھوڑی بھاری گولیاں J3 اور ریوالور کی گولیاں بننے لگی تھیں۔ سروسز اور فوجی ساز و سامان کی تعمیرات کے سلسلے میں ایرانیوں کو کسی بھی قسم کی مداخلت کا حق حاصل نہیں تھا اور اس شعبے میں صرف امریکی ہی کام کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک معمولی سا اسکرو بھی امریکی ہی بدلتے تھے۔
اسلامی جمہوریہ ایران میں جو تبدیلی رونما ہوئی، خاص طور پر پیچیدہ دفاعی صنعت کے میدان میں، اس کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ مختلف شعبوں میں سرگرم امریکی مشیر، جن کی تعداد تقریباً 60,000 تھی، دفاعی صنعت پر قابض تھے۔ البتہ اس وقت دفاعی صنعت کے نام پر کچھ کارخانے تھے جہاں فوجی ساز و سامان کے ٹکڑوں کو جوڑا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر تقریباً 15,000 امریکی مشیر فضائیہ میں تھے اور تقریباً 10,000 امریکی مشیر فوجی ساز و سامان بنانے کے شعبے میں سرگرم تھے اور باقی امریکی مشیر فوج کے مختلف شعبوں میں موجود تھے، اور یہ لوگ کسی بھی ایرانی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ فوجی ساز و سامان کو تعمیر کی غرض سے ہاتھ لگائے۔ ایرانیوں کو صرف اس بات کی اجازت ہوتی تھی کہ وہ امریکی ماہرین کی موجودگی میں اور ان کے احکامات کے تحت کام کریں۔ اس کے ساتھ ہی تمام فوجی ساز و سامان کو چلانے کا اصل کام امریکیوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ایرانی صرف ان کے ہیلپر ہوا کرتے تھے۔ ہمیں یاد ہے کہ فضائیہ کا کارخانہ تھا، ہیلی کاپٹر کے پارٹس وہاں جوڑے جاتے تھے۔ جب اسلامی انقلاب کامیاب ہوا تو اس کے 3-4 دنوں کے بعد امریکی ماہرین نے جو اس کارخانے میں تھے کچھ کاغذات پر علامت لگائیں اور کہا کہ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا، ہم واپس آئیں گے۔ ہمارے ساتھیوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ لوگ چلے گئے اور آج تک واپس نہ لوٹے۔ لیکن آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم نے فضائیہ کے شعبے میں کتنی ترقی کی ہے۔ اصل میں اسلامی انقلاب سے قبل امریکیوں نے فوج کے تقریباً 10,000 ایرانی ماہرین کو نکال دیا تھا، کیونکہ انہوں نے فوجی ساز و سامان کو چیک کر لیا تھا، یا یوں کہیں کہ ان کا تکنیکی معائنہ کر لیا تھا۔ امریکی ماہرین نے اس جرم میں کہ تم لوگوں نے کیوں فوجی ساز و سامان کو ہاتھ لگایا، انہیں نکال دیا، کیونکہ انہیں صرف جزوی طور پر مرمت اور پارٹس بدلنے کا حق تھا، لیکن ان لوگوں نے فوجی ساز و سامان کو کھول کر دیکھ لیا تھا، اس لیے انہیں مسلح افواج سے نکال دیا گیا، کیونکہ انہیں اس شعبے میں دلچسپی تھی اور وہ کچھ سیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے امریکیوں نے انہیں نکال دیا۔ اسلامی انقلاب کے بعد ہم نے ان سب کو تلاش کیا اور فوج میں انہیں واپس لائے، اور اب تو ان میں سے کئی ماہرین ریٹائر ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے رات دن محنت کی، اور انقلاب کے بعد دفاعی صنعت میں ہم نے جو کامیابیاں حاصل کی وہ سب انہی لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہیں جو دراصل ملک کی ترقی میں دلچسپی رکھتے تھے۔ عاشق تحول و پیشرفت صنعتی بودن۔ ماضی میں تمام شعبوں میں، چاہے وہ فوجی شعبہ ہو یا غیر فوجی، ہماری صنعت پوری طرح سے ایک وابستہ صنعت تھی۔ ہمارے تمام ساز و سامان سب کچھ غیر ملکی تھا۔ تاہم جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد جو ہوا وہ یہ تھا کہ صورتحال بالکل بدل گئی اور سب کچھ ملک کے اندر تیار ہونے لگا۔ ہم نے جنگ کے دوران جو تجربات حاصل کیے تھے ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ جنگ کے زمانے میں سچ مچ بہت سے شعبوں میں ہم تہی دست تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہماری مسلح افواج کے پاس اس قسم کی وسیع جنگ کا ماضی میں کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی فوج کا ڈھانچہ انقلاب کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ آج جو سپاہ پاسداران انقلاب نامی فوج ہے، اس وقت نہیں تھی، یعنی آج کی شکل میں نہیں تھی۔ اس فوج کی تشکیل کی شروعات ہوئی تھی۔ 30-40 ہزار فوجیوں پر مشتمل ایک فوج تھی جس کی اصل ذمہ داری ملک کے اندر نظم و نسق اور سلامتی برقرار کرنا تھی۔ اس کے علاوہ ہماری یونیورسٹیوں میں بھی دفاعی شعبے میں کوئی کام نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کے پاس بھی اس شعبے میں کوئی تجربہ نہیں تھا۔ شاید عراقی بھی اسی وجہ سے دھوکہ کھا گئے۔ انہوں نے سوچا کہ ایرانی فوج انقلاب کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور سپاہ پاسداران انقلاب کی بھی ابھی حال میں ہی تشکیل ہوئی ہے اور ابھی پوری طرح سے مضبوط نہیں ہوئی ہے، اس لیے ایران پر
حملے کا بڑا اچھا موقع ہے، یعنی عراقیوں نے سوچا کہ ایران کے حالات ان کے لیے مناسب ہیں، لیکن خدا نے ہماری مدد کی۔ امام خمینی کی ماہرانہ قیادت اور عوام کی کوششوں نے ہمیں کامیاب کیا، کیونکہ عوام نے بڑی قربانیاں دے کر انقلاب کو کامیاب بنایا تھا، وہ اتنی آسانی سے اسے گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے سخت ترین حالات میں بڑی بڑی رکاوٹوں کا سامنا کر کے انقلاب کو کامیاب کیا تھا، اور اس کامیابی کو وہ محفوظ رکھنا چاہتے تھے، جس کے لیے مزید محنت و کوشش اور قربانی کی ضرورت تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلط کردہ جنگ اور مقدس دفاع کا ہماری ترقی و پیش رفت میں بڑا ہاتھ رہا، یعنی جنگ نے ہماری ترقی کے حالات پیدا کیے اور اس سے ہمارے دفاعی شعبے میں بہت کام ہوا اور ترقی ہوئی۔
صرفی مباحث مربوط به صرف دفاعی ما بود و هست۔
جنگ وقتی شروع شد،
جب جنگ شروع ہوئی تو ایک اہم مسئلہ خاردار تاروں کا تھا۔ ہم پر باڑھ کی برآمدات پر پابندی تھی، یہاں تک کہ سابق سوویت یونین بھی خاردار تار ہمیں نہیں بیچتا تھا۔ 3 بار معاہدے کیے، رقم بھی لے لی، لیکن ہمیں خاردار تار نہیں دیے۔ ایران میں خاردار تار نہیں بنتے تھے، یعنی ہمارے پاس اس کی صنعت ہی نہیں تھی، حالانکہ بڑی آسان صنعت ہے، لیکن ہمارے ملک میں نہیں تھی۔ جنگ اسی حالت میں شروع ہوئی، ہمیں خاردار تار باہر سے منگوانے پڑتے تھے۔ اسی طرح بہت سے ہلکے بھاری اسلحے بھی ہمیں غیر ملکوں سے خریدنے تھے، لیکن ہم پر وسیع پابندی عائد تھی۔ مغرب و مشرق دونوں طرف سے ہم پر پابندی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ سابق سوویت یونین سے ہمارے رابطے تھے، لیکن اعلی سطح پر اس ملک کی طرف سے بھی ہم پر پابندی عائد تھی۔ ہم پر مشرق و مغرب دونوں طرف سے پابندی تھی جو آج تک جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ماہرین ملک کے اندر ہی ضرورت کی چیزوں کو بنانے کے لیے میدان میں آئے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے ماہرین کی بے حد حوصلہ افزائی کی، وہ ہمیشہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے کی تاکید کرتے تھے۔ اس طرح سے یہ کام ملک کے اندر شروع ہوا، اور اس کے لیے ماہرین کو ضروری وسائل اور سہولتیں بھی فراہم کی گئیں۔ بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنائی گئیں، تحقیقاتی مراکز بنائے گئے، اور ہم نے کوشش کی کہ ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کریں، یعنی اس طرح سے ہم علم و سائنس کو ملک کے اندر لے آئے۔ اصل میں پوری دنیا میں اسلامی انقلاب اور اسلامی جمہوریہ ایران سے عقیدت رکھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے مختلف میدانوں میں ان لوگوں کی مہارتوں سے بخوبی استفادہ کیا، اور اس طرح سے علم و تکنیک کو ملکی بنانے کا عمل اسلامی انقلاب کے تناظر میں شروع ہوا، اور بڑی بڑی کامیابیاں حاصل ہوئیں جو یقیناً ہماری صنعتی ترقی میں ایک عظیم تبدیلی ہے۔
دیکھیں، پچھلے برس مقدس دفاع کے ہفتے کے موقع پر ایک پریڈ ہوئی جو بہت ہی خاص اور اہم تھی۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس پریڈ میں جن چیزوں کی نمائش کی گئی وہ سب ایران میں بنی ہوئی تھیں، ہمارے اپنے ماہرین کے ہاتھوں تیار ہوئی تھیں۔ نمائش میں بہت سے فوجی ساز و سامان تھے جنہیں بنانے کے لیے پیچیدہ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس شعبے میں ہماری بہت اچھی پوزیشن ہے، کیونکہ ہمارے پاس ماہرین کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس ایسے نوجوانوں کی کمی نہیں ہے جن کے دل میں کچھ کرنے کا حوصلہ ہے اور جنہوں نے علمی میدان میں بہت سے کارہائے نمایاں کیے ہیں. اس کے ساتھ ہی مسلط کردہ جنگ سے بھی ہمیں ترقی میں کافی مدد ملی ہے. اس کے علاوہ سب کو علم ہے کہ ہمارا علاقہ اب تک 3 جنگیں بھی دیکھ چکا ہے. پہلی جنگ، دوسری جنگ اور تیسری جنگ. پہلی جنگ امریکہ نے عراق کو کویت سے نکالنے کے لیے شروع کی، دوسری جنگ میں امریکی افواج نے عراق پر قبضہ کر لیا، اور تیسری جنگ میں امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کر لیا. اس کے علاوہ دنیا میں کئی چھوٹی بڑی جنگیں ہوئیں، اور یہ ساری صورتحال اور اس طرح کی تمام جنگیں اس بات کا باعث بنی کہ ہم حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی تیاری مکمل کریں. ممکن ہے کوئی یہ سوال کرے کہ ہمیں کیوں تیاری مکمل رکھنی چاہیے، تو میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ ہمیں اپنی پوزیشن کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. دیکھیں، ایران ایک بڑا ملک ہے. جغرافیائی لحاظ سے اس کی سرحدیں پھیلی ہوئی اور متنوع ہیں. اگر آپ ایران کے جغرافیائی نقشے پر غور کریں تو نظر آئے گا کہ ایران کے ہمسایہ ممالک خاص قسم کی جغرافیائی و سیاسی پوزیشن رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ہی افسوس ہے کہ دشمن نام کی حقیقت کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی سے لے کر آج تک صہیونی حکومت اور امریکہ نام کے دو دشمن موجود ہیں. یہ ایسے حقائق ہیں جن کے پیش نظر ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، اپنے عوام اور اپنی قوم کا خیال رکھنا چاہیے. یہ حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنی سرزمینوں اور اپنی سرحدوں کے تحفظ کی جانب سے غافل نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر میں اس نقطے کی جانب اشارہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ فوجی شعبے میں ہماری تمام تر ترقی دستاویزاتی لحاظ سے اور عملی لحاظ سے بھی پوری طرح دفاعی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دینی تعلیمات اور اسلامی قیود کی بنا پر دفاعی حکمت عملی کے علاوہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتے. اس طرح سے ہماری جنگی حکمت عملی دفاعی ہے. ہمارے ہمسایہ ممالک خاص فوجی و سیاسی پوزیشن کے حامل ہیں، اور ہمارے دشمن بھی کھلے ہوئے ہیں جو بار بار اور اعلانیہ طور پر کہہ چکے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے. آپ مسلط کردہ جنگ کی دستاویزات لے جائیں اور ان کا مطالعہ کریں تو پوری طرح سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ امریکی اسلامی جمہوری نظام کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں. اسی طرح آج بھی اگر آپ امریکی حکام کے بیانات پر غور کریں تو نظر آئے گا کہ ان کے لیے اسلامی جمہوری نظام کا وجود ایک مسئلہ ہے. وہ اس نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس بنا پر ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ حقائق کے مد نظر، مسلط کردہ جنگ کے تجربات سے اور علاقے میں ہونے والی جنگوں کو دیکھتے ہوئے اپنی دفاعی تیاری مکمل رکھیں.
اندیشمندان و دانشمندان و فناوران خودمون تمهیدات لازم رو در امر دفاع داشته باشیم.
قسمت صنعتی ما،
ہماری صنعت کے شعبے میں ایک بنیادی کام یہ ہوا کہ ہم نے ملک کی دفاعی صنعت کو قومی کر لیا. اصل میں ملک کی دفاعی صنعت اگر قومی نہ ہو تو چاہے جتنی ترقی ہو جائے اسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ دوزوں میں استعمال ہونے والا لاسلکی نظام یا سمندر کے اندر فضا میں اور جنگی طیاروں میں استعمال ہونے والے پیغام رسانی کے نظام کو ہی لے لیں، ان سب کا ایک کوڈ ہوتا ہے، اور یہ کوڈ اس سسٹم کو بنانے والے ملک کے پاس ہوتا ہے. اور وہ جب چاہے سسٹم کو بیکار کر سکتا ہے. اور یہ کام صدام کے ساتھ ہوا اور عراق کے رابطے کے پورے نظام کو ٹھپ کر دیا گیا. اصل میں الیکٹرانک جنگ اسی کو کہتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں رابطے کے جو وسائل ہوتے ہیں ان سب میں کوڈ ہوتا ہے، جس کا علم ان وسائل کو بنانے والے کو ہوتا ہے، اور وہ جب چاہے اسے لاک کر سکتا ہے، اور ایک بار لاک ہو گیا تو اسے ڈیکوڈ کر کے کھولنا ہوتا ہے، اور کوڈ اسی کمپنی یا ملک کے پاس ہوتا ہے جہاں اس سسٹم کو بنایا گیا ہو. یہ اس شعبے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہم نے یہ مسئلہ بھی حل کر لیا، اور سائران کمپنی میں ماہرین نے بڑی اہم کامیابیاں حاصل کیں، اور آج ہمارے پاس مختلف قسم کے لاسلکی رابطے کا نظام موجود ہے. ہمارے پاس طیاروں میں استعمال ہونے والا مواصلاتی نظام ہے، آبدوزوں میں استعمال ہونے والا، ٹینکوں میں استعمال ہونے والا، یہاں تک کہ کنٹرول ٹاور میں استعمال ہونے والا نظام بھی ملک کے اندر تیار کیا جاتا ہے اور بہت اعلیٰ معیار کا ہوتا ہے. آج ہمیں مواصلاتی نظام کے شعبے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ملک کی فضائیہ اور طیاروں اور ہیلی کاپٹر کی صنعت کے بارے میں بھی میں عرض کروں گا کہ امریکہ اور اٹلی کی مشترکہ کمپنی کے بلو گھوسٹ ہیلی کاپٹر کو ہم نے مکمل طور پر قومیہ لیا، جبکہ پہلے یہ پوری طرح سے غیر ملکی ماہرین کے اختیار میں تھا اور اس کے ٹائر بھی درآمد کیے جاتے تھے، لیکن اب ہم اسے پوری طرح سے ملک کے اندر ہی تیار کرنے پر قادر ہو گئے ہیں. اس ہیلی کاپٹر میں تقریباً 14 افراد کی گنجائش ہوتی ہے، اور یہ نقل و حمل کے لیے بہت اچھا وسیلہ ہے. تقریباً 7-8 برسوں سے اس کے تمام پارٹس، یعنی موٹر، گیئر باکس وغیرہ، سارے جدید ٹیکنالوجی رکھنے والے وسائل ملک کے اندر تیار ہوتے ہیں. اسی طرح کوبرا ہیلی کاپٹر، جو جنگی ہیلی کاپٹر ہے، اسے بھی ہم نے ملک میں تیار کرنا شروع کر دیا ہے. البتہ امریکیوں کو برا لگا، وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے ہم پر مقدمہ بھی دائر کیا اور ہم پر جرمانہ بھی لگا. انہیں یہ برا لگا کہ کس طرح سے ہم اس مرحلے تک پہنچ گئے کہ ملک کے اندر ہی اسے تیار کرنے لگے. مثال کے طور پر پائلٹ کے سامنے 20-30 مانیٹر ہوتے تھے، ہم نے اسے 2-3 مانیٹروں میں تبدیل کر دیا، سارا سسٹم ڈیجیٹل کر دیا، جس سے الیکٹرانک کے شعبے میں ہماری ترقی کا پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم نے فضائیہ کے شعبے میں بہت ترقی کی ہے اور بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. ہم نے F5F4 کے 2 حصے کر دیے، پہلے اس میں ایک ہی پائلٹ کی جگہ تھی، اب 2 پائلٹوں کی گنجائش بنا دی گئی ہے. ہم نے ایک کیبن کا بھی اضافہ کر دیا ہے، اور اب اس طیارے کو تجربے کے بعد فضائیہ کے حوالے کر دیا گیا ہے. یہ طیارہ کئی برسوں سے کام کر رہا ہے، اور الحمدللہ اب تک اس میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا ہے. یہ دراصل ہماری فضائیہ کی صنعت میں بہت بڑی تبدیلی اور ترقی کا غماز ہے. مسافر بردار طیارے کے شعبے میں بھی ملک میں بہت ترقی ہوئی ہے. ہم نے ایران 140 طیارے کا پروجیکٹ یوکرین کے تعاون سے شروع کیا تھا، لیکن اب اس کی 60% ٹیکنالوجی ملک کے اندر سے ہے. ہم اس وقت بہت سے پارٹس ملک کے اندر ہی بنا رہے ہیں. اس وقت ایئر بس کمپنی اپنے طیاروں کے پارٹس ہم سے خریدتی ہے، یعنی ایئر بس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، اور ایئر بس کے بہت سے پارٹس ایران میں تیار کیے جاتے ہیں، اور اس کام کے لیے ہمارے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی اور مشینیں موجود ہیں. اور طیارہ سازی کے شعبے میں یہ ساری ترقی حالیہ 8 برسوں کے دوران حاصل ہوئی ہے، جو دراصل ملک میں صنعتی تحریک کا نتیجہ ہے۔ اس سے قبل بھی ہم اس شعبے میں سرگرم تھے، لیکن حالیہ 10 برسوں میں ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور ہم نے وسیع پیمانے پر پیداوار شروع کی، یعنی پیداوار کے لیے کارخانے لگائے۔ پیداوار کے لیے کارخانے بنانا خود ایک ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک ہمیں کارخانے لگا کر نہیں دیتا۔ یہ کارخانے بھی خود ایک بہت بڑی تبدیلی ہیں اور طیارے کے شعبے میں ایک عظیم کامیابی شمار ہوتے ہیں۔ جنگ کے زمانے میں ہمیں بہت سے تجربات ہوئے اور ہمیں اپنی ضرورت کا پوری طرح سے اندازہ ہوا، جو یقینی طور پر ہمارے لیے بہت اچھا موقع تھا اور ہم نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس سے قبل فوجی ساز و سامان کی خریداری ایک رسمی کارروائی تھی اور اس کی کبھی ضرورت نہیں پڑی تھی، لیکن مسلط کردہ جنگ کے 8 برسوں کے دوران ہمیں بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ ہماری مسلح افواج کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ دفاعی، مواصلاتی اور فضائی شعبوں میں فوج کو کس قسم کے وسائل اور ساز و سامان کی ضرورت ہے، اور ہم نے اسی کے حساب سے منصوبہ بنایا اور مختلف شعبوں میں اب ہم پیداوار کر رہے ہیں۔ بر اساس اون نیاز ما الان داریم تولید میکنیم۔ در بحث موشکی میزائل کے شعبے میں بھی اسلامی جمہوریہ ایران نے غیر معمولی توجہ دی، یعنی میزائلی طاقت پر زیادہ توجہ دی گئی، کیونکہ طیارہ سازی کی صنعت مہنگی بھی ہے اور اس کے اپنے مسائل بھی ہیں۔ مثال کے طور پر لمبی پروازوں کے مسائل ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خاص ضرورتیں ہیں جو اس کام کو سخت بنا دیتی ہیں، لیکن میزائل کی صنعت میں یہ صورتحال نہیں ہے، جبکہ وہ بھی دفاع کا ایک اہم وسیلہ ہے، بلکہ کم خرچ میں دفاعی طاقت کو بہتر بنانے کا ایک قابل قدر ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم نے اس شعبے میں بہت محنت کی اور وسیع پیمانے پر تحقیقات کی، جس کے نتیجے میں آج ہمارا شمار دنیا میں میزائل کی طاقت رکھنے والے بڑے ممالک میں ہوتا ہے۔ یہ دفاع کے لیے ہے۔ میں پھر یہاں پر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے میزائل دفاع کے لیے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ کبھی بھی انہیں استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ لیکن اگر اسرائیل ایران کے خلاف کوئی بھی حماقت کرے گا تو ہمارے میزائل بڑی آسانی سے پورے اسرائیل کو نشانہ بنانے پر قادر ہیں، اور خوش قسمتی سے اسرائیل یعنی مقبوضہ فلسطین کی زمین مسطح ہے اور اس میں پہاڑ اور ٹیلے بہت کم ہیں، اس لیے اسرائیل میں کسی بھی جگہ کو نشانہ بنانا بہت آسان ہے۔ جبکہ ایران کے ساتھ یہ صورتحال نہیں ہے، یعنی ایران کے اہم اہداف پہاڑوں کے دامن میں واقع ہیں، جنہیں نشانہ بنانا بہت مشکل ہے، اور مضبوط عمارتوں کے علاوہ خود پہاڑ ہی بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ اس لیے ایران میں کسی بھی اہم مقام کو نشانہ بنانے کے لیے خاص قسم کے وسائل کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب لوگوں کا خیال ہے کہ اسرائیل ایران کے خلاف کامیاب ہوائی حملہ نہیں کر سکتا ہے۔
پابندیوں اور بائیکاٹ نے ہماری بڑی مدد کی، اور اس سے ہمیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں بڑی آسانی ہوئی۔ اس وقت ہم بندوق سے لے کر کار تک اور کار سے لے کر میزائل تک ملک کے اندر بناتے ہیں، اور اس کی ماڈرن ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم نے مختلف شعبوں میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور جو کچھ ہم نے دفاعی شعبوں میں بنایا ہے ان میں بہت سی چیزوں کا ایک دوسرے سے ربط ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ فضائی دفاع کی مضبوطی کے لیے کچھ زمینی و بری وسائل کا ہونا بھی ضروری ہے، اسی طرح بحری دفاع کے لیے بھی سلسلے وار وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ سلسلے وار صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے جو مل کر مجموعی طور پر دفاع کو تشکیل دیتی ہیں، اور خوش قسمتی سے ہم اس ڈیفنس سرکل کو بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس طرح سے ہمیں یہ اطمینان حاصل ہو گیا ہے کہ ہمارا دشمن چاہے جتنا زیادہ طاقتور ہو، ہم اپنا دفاع کرنے پر قادر ہیں۔ اس کے پاس چاہے جیسے وسائل ہوں، ہم اپنا دفاع کرنے پر قادر ہیں۔ البتہ ہم نے حملے کے لیے خود کو تیار نہیں کیا ہے، بلکہ ہمارا مقصد دفاع ہے، اور ہم اس کے لیے اپنے دشمن پر نظر رکھتے ہیں، اس کے وسائل کا جائزہ لیتے ہیں، اور پھر اسی حساب سے خود کو تیار کرتے ہیں۔ اور خدا کا شکر ہے کہ ہماری یہ تیاری اس وقت اطمینان بخش حد تک پہنچ چکی ہے، اور اب ہم ہر حملے کا، چاہے وہ کتنا ہی وسیع کیوں نہ ہو، سد باب اور مقابلہ کر سکتے ہیں۔
ہر چقدر ہم کہ بزرگ باشه مدیریت بکنیم۔
الان کلیه
اس وقت امریکہ کے تمام بحری بیڑے اسلامی جمہوریہ ایران کی نظر میں ہیں، یعنی ان پر ہماری نظر ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال ان کی طرف سے ہمارے اس دعوے کی تردید کی گئی اور کہا گیا کہ ایران کے طیارے کسی بھی حال میں امریکی بحری بیڑوں کے اوپر سے نہیں گزرے ہیں۔ ہم نے ویڈیو ٹیپ تیار کیا تھا، امریکی فوجی بحری بیڑے کے عرشے پر فٹ بال کھیل رہے تھے۔ وہ ویڈیو ٹیپ ہم نے تہران میں سوئٹزرلینڈ کے سفارت خانے کو دیا، تب جا کر انہوں نے ہار مانی۔ اس طرح سے یہ ثابت ہو گیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی امریکی بحری بیڑوں پر گہری نظر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر امریکہ ایران کے لیے کسی قسم کا خطرہ پیدا کرنا چاہے گا تو ایران کے پاس اس طرح کے ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش ہے کہ ہم سفارتی کوششوں کو بڑھائیں، لیکن امریکہ کے سابق صدر بش کی پالیسی جارحانہ تھی، اس لیے اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی خود کو تیار کیا تھا۔ ہم کسی بھی قیمت پر اپنے حقیقت پر مبنی موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کو ٹیکنالوجی حاصل کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایٹمی معاملے میں تو وہ تہران یونیورسٹی کی تجربہ گاہ کو بھی بند کر دینے کی بات کرنے لگے تھے۔ وہ کسی بھی طرح سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم سائنس کے میدان میں ترقی کریں، اسی لیے وہ ہماری ہر قسم کی ترقی کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے وہ شہری شعبے میں ہو یا فوجی شعبے میں۔ لیکن ہم بھی پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہیں، اور ہم نے پوری تیاری کر رکھی ہے۔ ہماری مسلح افواج پوری طرح سے تیار ہیں، اور اگر تصادم کی صورت پیش آئی تو ایران اس کے لیے بھی تیار ہے، اور ایران ہر لحاظ سے بہترین طریقے سے اپنا دفاع کرنے پر قادر ہے۔
از دستاوردهای خودش رو دفاع کنه۔